بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أي مسلف لعجدك دس جاريه ورم إمام أبو بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله کا عقیدہ بیان کر رہے تھے، ان کی معروف اور مشہور اور پیاری نظم حائیت ابن ابی داود سے. اور ہم پچھلے درس میں صحابہ کرام کے تعلق سے حسن الجماعت کے عقیدے کے بعض اہم مسائل بیان کیے تھے. آج کی نشست میں امام صاحب فرماتے ہیں: وبالقدر المقدور ايقن فانه دعامه عقد الدين والدين افيح. وبالقدر المقدور ايقن فانه دعامه عقد الدين والدين افيح. امام صاحب نظم کے اس بیت میں تقدیر کے تعلق سے چند الفاظ بیان فرماتے ہیں، اور عقیدے کے اصولوں میں سے ایک بنیادی اصل کی طرف اشارتاً اس پیاری نظم میں صرف ایک بیت سے اس بنیادی اصول کو بیان فرماتے ہیں ان چند لفظوں میں. اور یہ غالباً یہ آٹھواں اصول ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ نمبرنگ اصولوں کی یہ میری اپنی طرف سے کتاب میں نہیں ہے، تاکہ طالب علم کے لیے آسانی ہو جائے کہ ہم اس نظم سے یا متن سے یہ جو اصول ہے کیسے ہم اخذ کر سکتے ہیں. تو غالباً آٹھواں اصول ہے، اور وہ ہے تقدیر پر ایمان. تقدیر پر ایمان کے تعلق سے پہلے تو میں یہ جو بیت ہے اس نظم میں اس کی شرح کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم یہ چند اہم چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے. نمبر ایک، تقدیر کے تقدیر کے معاملے یا مسئلے کو جاننے سے پہلے بعض اہم امور کو جاننا ضروری ہے. یہ کون سے امور ہیں؟ تقریباً 10 کے قریب میں بیان کروں گا. نمبر دو، تقدیر کا معنی کیا ہے اور اس کے مراتب کیا ہیں. نمبر تین، تقدیر پر ایمان کی اہمیت اور اس کے دلائل کیا ہیں، اور اس تقدیر پر ایمان کا حکم کیا ہے دلائل کے ساتھ. نمبر چار، سب سے پہلے تقدیر کے انکار کس نے کیا، اور تقدیر کے تعلق کس نے کلام کیا. پانچویں نمبر پہ تقدیر کے تعلق سے یا تقدیر کے مسائل میں گہرائی سے کام لینا، اور سلف صالحین کے اقوال تقدیر کے تعلق سے اور اس مسئلے کی باریک بینی کے جاننے کے تعلق سے چند میں اقوال پیش کروں گا. چھٹے نمبر پہ اہل قبلہ اور تقدیر، اہل قبلہ کتنے گروہوں میں بٹ کے تقدیر کے تعلق سے. ساتویں نمبر پہ جب ہم یہ کہتے کہ ہمارا ایمان ہے تقدیر پر، تو اس کی حقیقت کیا ہے، کیا معنی ہے اس کا، میرا ایمان تقدیر پر ہے، یعنی کیا مطلب ہے اس کا. اور آٹھویں نمبر پہ تقدیر کی قسمیں کتنی ہیں، تقدیر کی قسمیں کتنی ہیں. نویں نمبر پہ تین سوال ہیں، بلکہ ایک نمبر دیتے ہیں. نویں نمبر پہ کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ عجیب سا سوال ہے، لیکن ہوا ہے یہ سوال، اس کا جواب بھی دیا گیا ہے کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اگلا سوال، کیا دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ اور اس سے اگلا سوال، کیا بد نظر تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ اور آخر میں، انسان مجبور ہے یا خود مختار ہے؟ ان مسائل پہ بات کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں وبالقدر المقدور ایقن، اور تقدیر جو اللہ تعالی نے اپنے علم، کتابت، مشیت اور خلق سے لکھی ہے اور بنائی ہے اپنی حکمت کے اعتبار سے. اس تقدیر پر یقین کرو. ای یقین فعل امر ہے. اے سنی, اگر تم واقعی سنی ہو, اہل سنت جماعت سے آپ کا واسطہ ہے, اپنے آپ کو سنی کہتے ہو, تو پھر یقین کرو اس تقدیر پر جو اللہ تعالی نے لکھی ہے. تقدیر پر آپ کا ایمان مضبوط اور پختہ ہونا چاہیے یقین کے ساتھ. تقدیر کے معاملات میں, ایمانیات کے معاملات میں شک سے کام لیا جاتا ہے. ایقین کیوں؟ فإنہ, بس تقدیر کے معاملے جو ہیں, تقدیر کے مسائل جو ہیں, یا تقدیر پر ایمان, دعامۃ عقد الدین, دعامۃ ستون بنیاد, عقد ہار کو کہتے ہیں. دین اگر ہار کی شکل میں ہے, خوبصورت ہار جس کے اندر بہت سارے موتی جمع ہیں, دین کے بہت سارے مسائل ہیں, ان مسائل میں بعض بنیادی مسائل ہیں جن کو ارکان ایمان کہا جاتا ہے, ارکان اسلام کہا جاتا ہے, ان بنیادی مسائل کو سمجھنا فرض ہے, بہت ضروری ہے, اور یقین کے ساتھ سمجھنا فرض ہے. دعام و عقد الدین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ دین افیح, اور دین وسیع ہے, دین کے اندر بہت ساری چیزیں, افیح یعنی وسیع, دین کے اندر جو مسائل ہیں وہ عقائد ہیں, عبادات ہیں, معاملات ہیں, اخلاقیات ہیں, یہ سب کچھ دین اسلام کے اندر موجود ہے. دین اسلام کامل دین ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دین ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تکمیل اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کر دی, اور اللہ تعالیٰ اس دین سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو آئیے دیکھتے ہیں تقدیر کے تعلق سے چند مسائل. تقدیر کو جاننے سے پہلے, تقدیر کے تعلق کوئی بات کرنے سے پہلے, ان چند چیزوں کو نوٹ کر لیں. نمبر ایک, اللہ تعالی حکمت والا ہے اور احکم الحاکمین ہے, اور کوئی بھی چیز کائنات میں اللہ تعالی کی حکمت کے بغیر نہیں ہوتی. پہلی بنیاد ہے. اس کی دلیل اللہ تعالی فرماتے ہیں, الیس اللہ باحکم الحاکمین, کہ اللہ تعالی احکم الحاکمین نہیں ہے؟ جواب, بلے, بے شک اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. جو اللہ کی حکمت پہ شک کرتے ہیں وہ کافر ہے. دوسرے نمبر پہ, اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. تیسرے نمبر پہ, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ کا علم علم ازلی ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے, ہر چیز جانتا ہے, باریک بینی بھی جانتا ہے, جو نہیں ہوا اگر ہوتا وہ بھی جانتا ہے, دل کے اندر کیا چھپے وہ بھی جانتا ہے, آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. بِكُلِّ شَيْءٍ صِغَةُ الْعُمُومِ, وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. چوتھے نمبر پہ, جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اسے محفوظ کر دیا. کائنات میں جو کچھ, کائنات کے تعلق سے جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, خلق جو اللہ نے پیدا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا. قلم کو حکم دیا, اکتب. قلم نے عرض کی, میں کیا لکھوں اے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ پورے کائنات کی تقدیر لکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ, جو کچھ انہوں نے کیا وہ زبر میں محفوظ ہے, صحیفوں میں لکھو محفوظ, لوح محفوظ میں, اور وہ صحیفے جو فرشتے لکھ رہے ہیں ان میں بھی محفوظ ہے. پانچویں نمبر پہ, اس کائنات میں اللہ تعالی کی مشیت اور چاہت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, جو نہیں چاہتا وہ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. ساتویں نمبر پہ کتنی چھٹے نمبر پہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قادر ہے، کوئی بھی چیز اس کائنات میں ایسی نہیں جسے اللہ نے پیدا نہ کیا ہو، ذرے سے لے کے مجرہ تک، سب سے چھوٹی سی چھوٹی مخلوق سے لے کے بڑی سی بڑی مخلوق تک، انسان اسے جانتا یا نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہر موجود کو جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. موجود دو ہیں، ایک خالق کا وجود ہے جو ازلی وجود ہے، اور ایک مخلوق کا وجود ہے جو اپنے رب کا محتاج ہے وجود میں بھی، جو مخلوق ہے. اور خالق و مخلوق دونوں ایک نہیں ہو سکتے کبھی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. اس کے اندر یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے افعال کا بھی خالق ہے، جو بندے عمل کرتے ہیں ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تو جب بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. ساتویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہ ہو، مطلقاً ہر چیز پر قادر ہے. یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کیا اللہ تعالیٰ بعض چیزوں پر قادر نہیں بھی ہو سکتا، ہر چیز پر قادر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. کوئی فرق ہے صیغے میں؟ کوئی فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا. پھر وہ کون سی چیز جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے؟ علم میں کوئی ایکسیپشن ہے؟ اللہ ایک یہ نہیں جانتا اللہ تعالیٰ. قدرت میں کوئی ایکسیپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے سوائے اس چیز کے؟ کوئی دلیل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مطلقاً ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہو علی کل شیء قدیر، آٹھویں نمبر پہ، ساتواں نمبر ہے، آٹھواں نمبر. مفتیوں کا اختلاف ہو گیا، ساتواں یا آٹھواں؟ آٹھ آٹھ سات، شروع سے گنتے ہیں. علیہ صلی اللہ علیہ احکم الحاکمین پہلا ہے، ولا یظلم ربک احد دوسرا ہے، وہ بکل شیء علیم تیسرا ہے، وکل شیء فعلہ فی الزبر چوتھا ہے، پانچواں کیا ہے؟ وما تشاؤون الا ان شاء الله بعلم مشیئت، چھٹا اللہ خالق کل شیء، ٹھیک ہے ہر چیز کا خالق ہے، ساتواں وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کا خالق ہے. خالق قادر بول نہیں، ہر چیز کا خالق ہے، میرے سبق لسانی ہوئی خالق، اللہ خالق و کل شیء، دلیل تو خالق ہی بتا رہا ہوں میں اور کہوں قادر رہوں سبحان اللہ. اچھا نہیں نہیں، یہ سبق لسانی ہوئی، اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء قدير، آٹھ نمبر پہ. شر اللہ تعالی کی طرف منسوب نہیں ہوتا، شر اللہ کے تعالی کی طرف منسوب نہیں ہوتا، اگرچہ تقدیر میں شر بھی موجود ہے لیکن وہ شر اللہ تعالی کی طرف منسوب نہیں ہوتا، کیونکہ ہر شر کے پیچھے چھپا ہوا خیر موجود ہوتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والشر ليس إليه، اور شر اللہ تعالی کی طرف منسوب نہیں ہوتا. تقدیر کیا ہے؟ معنی کیا ہے تقدیر کا؟ عام لفظوں میں میں کوشش کروں کہ آج کے درس میں عام لفظوں میں بیان کروں، علمی دروس کے تعلق سے تقدیر پر کافی باتیں ہوئی، بعض لوگ تب بھی سمجھ نہ آئی، تو آج کے درس کوشش کرتے ہیں کہ عام لفظوں میں کوشش کرتا ہوں معنی کو قریب کرنے کے لیے میں عام الفاظ استعمال کروں گا. تقدیر عام لفظوں میں معنی ہے اندازہ لگانا. میرا اندازہ ہے عربی میں کہتے ہیں اقدر الشیء، میں اندازہ لگاتا ہوں کسی چیز کا. فی تقدیری، میرے اندازے میں. یہ عام معنی ہے، لفظی معنی ہے. اور جو اس کے اصطلاحی معنی ہے، یعنی علماء کے نزدیک، شریعت کے علماء کے نزدیک تقدیر کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قطعی اندازہ، کیونکہ اللہ کا اندازہ ہمیشہ قطعی ہوتا ہے. مخلوق کے اندازے میں، مخلوق کا اندازہ شک کی بنیاد پہ ہوتا ہے یا ظن کی بنیاد پہ ہوتا ہے، خالق کا اندازہ جل شانہ یقین کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے اور اندازہ کا تعلق علم سے ہوتا ہے، اور علم پہلے مرتبہ تقدیر کا، جیسے میں آگے بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ کا اندازہ، اللہ تعالیٰ کا قطعی اندازہ چیزوں کو یا کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کا قطعی اندازہ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے علم کے اعتبار سے، کتابت کے اعتبار سے، مشیت کے اعتبار سے اور خلق کے اعتبار سے، اس ترتیب سے اللہ تعالیٰ کا قطعی اندازہ کائنات میں علما وکتابتا ومشیئتا وخلقا. جی، علم کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جو کچھ ہونا ہے جان لیا، اللہ تعالیٰ کا اندازہ پورے کائنات میں قطعی اندازہ ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ازل علم ہے، اللہ تعالیٰ نے جان لیا مخلوقات میں، اس کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جان لیا. ابھی مخلوقات کچھ بھی نہیں پیدا ہوئی، زمین آسمان پیدا نہیں ہوئے، 50,000 سال پہلے پیدا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ ایک کائنات آئے گی، کائنات کیسے بری گنی تک اللہ نے جان لیا. میں ڈاکٹر ہوں، اللہ نے یہ بھی جان لیا کہ کس وقت میں ایک شخص پیدا ہوگا، اس کا نام مرتضیٰ ہوگا، وہ ڈاکٹر بنے گا، شریعت کا علم حاصل کرے گا، وہ کیا کرے گا، اس باری بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. 50,000 پیدا کرنے سے پہلے علما، پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ جان لیا اس مخلوقات میں جو کچھ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قلم کو، اور قلم نے لکھ دیا لوح محفوظ میں. پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اسے پیدا کیا ہے، اور جسے نہیں چاہا اسے پیدا نہیں کیا. اس کو کہتے مراتب القدر الاربع، تقدیر کے چار مرتبے، جس کے بغیر تقدیر کا مفہوم ناقص رہتا ہے. جب تک یہ چار نہ ہو تو تقدیر پر ایمان ناقص رہتا ہے، اور تقدیر کا مسئلہ جو ہے وہ نامکمل ہوتا ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا علم، تقدیر کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے علم پر ہے. علم کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے لکھنے کا، اللہ نے حکم دیا قلم کو لکھ دیا. کیا لکھا؟ جو کچھ ہونے والا کائنات میں تا قیامت، اللہ تعالیٰ نے علم ازلی سے جانیا، اس کو لکھنے کا حکم دے دیا. پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور چاہت، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو نہ چاہا وہ کبھی نہ ہوا، وہ نہ کبھی ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کی بنیاد پر جو چاہو اسے پیدا کیا. خلق، جو مخلوقات ہے، یہ تقدیر کا آخری حصہ ہے. ہمارا وجود اس کائنات میں وہ ان مراتب میں سے آخری چوتھا مرتبہ ہے. تو خلق یہ تقدیر کا چوتھا مرتبہ ہے. تقدیر پر ایمان کی اہمیت کیا اہمیت ہے؟ ارکان ایمان میں سے پانچواں رکن ہے، چھٹا رکن ہے، ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے. معروف اور مشہور حدیث سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک خوبصورت شخص آیا، شدید بیاض الثياب، شدید سواد الشعر، کالے سیاہ بال تھے، سفید خوبصورت چمکتے ہوئے کپڑے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بیٹھتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پہ رکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. وہ سوال کرنے والا شخص کہتا ہے، سچ کہا آپ نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سوال کرتے ہیں، مل ایمان؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وان تؤمن بالقدر خيره وشره وباليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره. یہ چھ ارکان ہیں ایمان کے جو اس حدیث میں، ایک ہی حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. پھر وہ سوال کرنے والا شخص کہتا ہے، صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. پھر احسان کے تعلق سے سوال ہوتا ہے اور آخر میں قیامت کی بعض نشان کے تعلق سے سوال ہوتا ہے. الغرض جو شاہد ہے اس حدیث میں، جو دلیل ہے وہ ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تعریف نہیں فرمائی بلکہ ایمان کے ارکان بیان فرمائے ہیں. آپ کو ایمان کی تعریف آئے یا نہ آئے بعد کا مسئلہ ہے، پہلے ارکان ایمان آپ کو آنے چاہیے کیونکہ یہ بنیادی مسائل ہیں ایمان کے. جو ارکان ایمان نہیں جانتا اس کے بعد ایمان کے تعلق سے جو بھی مسائل ہیں ان کو جانے کا کوئی باقی فائدہ نہیں رہتا. جس نے ارکان ایمان میں سے ایک رکن پر شک کیا وہ کافر ہے. چھ رکن ہیں، چھ میں سے ایک پر صرف محض شک کیا وہ دار اسلام سے خارج ہے. اس لیے پہلے ان چھ ارکانوں کو جان لیں، سمجھ لیں یقین کے ساتھ. اس لیے یہاں پہ امام صاحب کیا فرماتے ہیں، وہ بالقدر مقدور ایقین، یقین کے ساتھ. یہاں پر شکوک و شبہات کی بات نہیں ہے، کبھی یقین کے ساتھ آپ کو یہ ایمان لانا پڑے گا کہ تقدیر پر ایمان جو ہے وہ دین کی بنیادی اصولوں میں سے ہے، دیامت عقد الدین. جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تقدیر پر ایمان جو ہے وہ فرض ہے، جس کے بغیر کسی کا بھی، کسی مومن کا ایمان ناقص رہتا ہے جب تک وہ تقدیر پر ایمان یقین کے ساتھ نہ لے کے آئے. اگلا مسئلہ تھا، سب سے پہلے جس نے تقدیر کے تعلق سے بات کی، کس نے بات کی یاد ہے؟ نہیں، سب سے پہلے جس نے تقدیر کا انکار کیا، یاد ہے کسی کو؟ تقدیر کے معاملے تو ارکان ایمان میں سے تھا نا، کس نے بات نہیں کی؟ صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کی، تقدیر پر ایمان، جیسے تقدیر پر ایمان لانے کا حق ہے ویسے لے کے آئے. تابعین بھی اسی راستے کو اپنایا. اس زمانے میں ایک شخص نکلا جس نے سب سے پہلے یہ فتنہ اور یہ بدعقیدگی لے کے آیا کہ اللہ تعالی انسان کے افعال کو پیدا نہیں کرتا، انسان اپنے فعل، اپنے عمل کو خود پیدا کرتا ہے اور کوئی تقدیر نہیں ہے. تقدیر کا انکار کیا. معبد الجہنی سب سے پہلا شخص ہے جس نے تقدیر پر ایمان کا کے تعلق سے بات کی اور اس کا انکار کیا، اور اس کی دلیل صحیح مسلم کی پہلی روایت سے، مسلم حدیث نمبر ایک، اور ابو داؤد میں نام بھی موجود ہے، حدیث نمبر 4699 اول من تکلم فی القدر معبد الجہنی، اس طریقے سے نام موجود ہے. تقدیر پر ایمان کا انکار کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کریں، رحمک اللہ، تنزیہ کریں اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک نقص اور عیب نظر آ رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو اس نقص اور عیب سے پاک کرنا چاہتے تھے. کیا نقص اور عیب تھا ان کے ذہنوں میں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ عقل کو آگے کرتے آئے اور منطق کے بنیاد پر شریعت کو تولنا چاہا، ہر بات منطق پہ اور عقل پہ تولنا چاہیے. تو ظاہر ہے جس میں نے پہلے مثال دی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنی حد میں پیدا کیا ہے. مخلوق ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، مسکین ہے. انسان خود مخلوق ہے، مسکین ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، حقیر ہے، فقیر ہے کہ نہیں؟ تو انسان کا ایک ایک حصہ بھی محتاج ہے، اس کی بھی اپنی حدود ہے. انسان 300 کلو اٹھا سکتا ہے وزن؟ نہیں اٹھا سکتا. اس کی ایک طاقت کی حد ہے، اس کی جسم کے اعتبار سے، اس کی طاقت کے اعتبار سے. اس طریقے سے کان کی بھی سننے کی ایک حدود ہے، اور آنکھ دیکھنے کی بھی ایک حدود ہے. عقل کے استعمال کی حدود نہیں ہے، آزاد ہے عقل، جو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے، جو چاہے سوچے، اور اس پر اتنا بوجھ ڈال دو کہ وہ سوچنے سے عاجز بھی ہو جائے. تو عقل کو آگے کرتے کرتے ان لوگوں نے یہ سوچا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے اگر کافر کے کفر کو پیدا کیا ہوتا تو پھر کافر کو جہنم کی سزا کیوں دیتا؟ اللہ تعالیٰ تو ظلم کرتے ہی نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے نا. اللہ تعالیٰ کافر کو پیدا کرے، پھر اسے کفر کو بھی پیدا کرے، اور پھر اسے سزا بھی دے جہنم کی ہمیشہ کے لیے. نہیں، یہ تو ظلم ہم مانتے نہیں ہیں. اسے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ میرا بندہ مومن ہو جائے، کافر نے چاہا میں کفر کروں. اللہ نے چاہا کہ میرا بندہ مومن ہو جائے، اس بندے نے چاہا کہ میں کفر کروں، وہ کفر کر بیٹھا. تو مرضی کس کی چلی؟ مشیت کس کی چلی؟ بندے کی مشیت اللہ کی مشیت پر غالب ہوئی کہ نہ ہوئی؟ وہ بےچارے سے کہہ رہے ہو کہ عقل کے اندھے ہیں، وہ پاگل بےچارے ہوتے ہیں نا. وہ بےچارے عقل کو زیادہ استعمال کر کے وہ بےچارے گس گیا، ان کا عقل خراب ہو گیا. تو یہاں سے بےچاروں نے مار کھائی اور یہ بھول بیٹھے کہ کتنی خطرناک بات ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے کر رہے ہیں. یہ ضعیف اور حقیر اور فقیر مخلوق کی چاہت اور مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت پر غالب ہو گئی. یہ لازم ہے کہ نہیں؟ لازم ہے. اور یہ لازم کفر کی طرف لے کے جاتا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں سلف، یہ معبد الجہنی تھا اور اس کے ہم نوالے، ہم پیالے تھے، یہ قدریہ تھے. معتزلہ جو بعد میں آئے، معتزلہ نے قدریہ کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اعمال کو پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ تو علم کا بھی، اور چار مرتبے ہیں نا، چار مرتبے ہیں، سب سمجھے ذرا. پہلا مرتبہ علم کا ہے، دوسرا ہے کتابت کا، تیسرا ہے مشیت کا، چوتھا ہے خلق کا. جو قدریہ تھے پہلے دو کا انکار کرتے تھے، اللہ نے نہ جانا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. عجب بات، اللہ تعالیٰ نے نہیں، اللہ نہیں جانتا کہ یہ شخص کفر کرے گا یا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا بھی نہیں ہے، لکھنے کا حکم بھی نہیں دیا. اور یہ کفر عاقل، جس نے اللہ تعالیٰ علم کا انکار کیا وہ کافر ہے. تو قدرے پر کفر کا فتویٰ بھی لگا. معتزلی آئے، یہ نیو جنریشن ہے قدریوں کی. معتزلہ جو ہیں یہ نئے ماڈل، سمجھیں، ایک نیا ماڈل گاڑی کا نکلتا ہے نا، یہ قدرے کا نئے ماڈل نکلا ہے، ایک نئی سوچ کے ساتھ، تھوڑی سی شیپ چینج ہوتے ہیں، تھوڑی سی موڈیفیکیشن. کیا موڈیفیکیشن تھی؟ انہوں نے کہا پہلے دو کا ہم ایمان لے کے آئے ہیں، ہمیں کفر کا فتویٰ نہ لگانا. پہلے دو جو مراتب ان پر ایمان لے کے آئے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم بھی ازلی ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا حکم بھی دیا ہے، لیکن یہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، یہ بھی نہیں مانتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو مشیت اور خلق کا انہوں نے انکار کیا، جو آخری دو مرتبے ہیں، معتزلہ نے ان کا انکار کیا. اگر اللہ نے کفر کو چاہا ہے تو اس کی سزا کیوں دی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے افعال العباد کو پیدا کیا ہے تو پھر ان کو سزا کیوں دی ہے؟ اور اسی وجہ سے اہل سنت جماعت یہ چار مراتب قرآن و سنت کی روشنی میں دلیل کے ساتھ یہ پیش کیا سامنے، یہ چار مراتب ہیں، جس نے ان مراتب پر عمل کیا یقین کے ساتھ وہ سنی ہے، اور جس نے ایک کو بھی چھوڑا تو بدعتی ہے. بات ختم ہو گئی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ. تھوڑا ریپیٹ، قدری جو ہیں انہوں نے علم اور کتابت کا انکار کیا، نہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نہ لکھنے کا حکم دیا ہے، نہ کافر کو کفر کو جانا ہے نہ مومن کو ایمان کو جانا ہے. ابتدا سے جب پہلے دو کو انکار کیا دوسروں کا بھی انکار کیا، تو پہلے دو کا ہمیشہ ذکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے نہ جانا ہے اور نہ ہی لکھنے کا حکم دیا ہے. جو بعد میں دو آئے انہوں نے کہا اللہ نے جان بھی لیا ہے اور لکھنے کا حکم بھی دیا ہے لیکن چاہا نہیں ہے اور نہ ہی پیدا کیا. کسے نہیں چاہا؟ نہ کفر کو چاہے نہ نافرمانی کو چاہے، اور نہ ہی کفر کو پیدا کیا نہ نافرمانی کو پیدا کیا. تو کس نے چاہا؟ کس نے پیدا کیا؟ مخلوق نے. نافرمان نے، شرابی نے خود چاہا کہ میں شراب پیوں، اور کافر نے خود چاہا کہ میں کفر کروں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہا اسے، نہ شرابی سے شراب پینے کا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اور نہ ہی اسے پیدا کیا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کافر کے کفر کو چاہے نہ اسے پیدا کیا ہے. تو یہاں پر یہ بھول بیٹھے کہ یہاں پر مخلوق کی چاہت خالق کی چاہت پر غالب ہو رہی ہے. اور یہ عجیب سی تنزیہ ہے، ایک نقص سے اللہ کو پاک کرنا چاہتے ہیں جو نقص ہی نہیں ہے، ان کی ناقص عقل میں نقص ہے. حقیقت ہے نا ان کی ناقص عقل میں نقص ہے نا، جس نقص اور عیب سے جو حقیقت ہے ہی نہیں اسے پاک کرنا چاہا، اس سے بڑے نقص اور بڑے عیب سے اللہ تعالیٰ کو موصوف کر دیا. سبحان اللہ. اور اس سے آگے بھی چیزیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کو عاجز، کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے بات چیزوں پر قادر، یہی لوگ سب سے پہلے لے کے آئے. جب اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو پیدا نہیں کر سکتا تو بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، لازم ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ بھی مصیبت امت میں انہی کی وجہ سے آئی کہ بعض ایسی چیز جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، جسے میں آخر میں انشاءاللہ بیان کروں گا میں. لیکن اصل مصیبت کہاں سے؟ ان لوگوں سے آئی ہے، اہل بدعت سے آئی ہے. اور عجب بات ہے واللہ، بعض اہل سنت کی طرف منسوب ہونے والے لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ بعض چیزوں پر قادر نہیں. پھر وہ لسٹ بھی بتاتے ہیں، میرے پاس لسٹ بھی ہے ہزار چیزوں جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے؟ اس بدعتی نے تو کہہ دیا، اس بدعت کے زمانے میں عقل کا اندھا تھا وہ. دیکھیں ہمیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں اللہ کے حق میں کرتے ہوئے. سبحان اللہ. آ رہے ہیں مراتب، مراتب چاہ رہے ہیں مراتب، بس وہ آگے آ گئے کہ اہل قبلہ کے کتنے قسم تقدیر کے تعلق، جبری بعد میں آئیں گے. تقدیر کے تعلق سے باریک بینی جاننا یا اس کی کھوج میں رہنا یا گہرائی تک پہنچنا، سلف صالحین نے سختی سے منع فرمایا. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، القدر سر اللہ فی خلقہ فلا نکشفہ. تقدیر کا مسئلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راز اپنے مخلوق میں، جسے ہم جس کی کھوج میں ہم نہیں پڑتے، جسے ہم بے پردہ نہیں کرتے. راز ہے تو راز بھی رہنے دیتے ہیں اسے. سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عالم، فقیہ، سمجھدار، عظیم صحابی، جنہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے. 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وقت تک علم حاصل کرتے رہے، چھوٹے سی عمر سے لے کے. اور سلام اللہ وبرکاتہ، عمر کی مضبوطی تک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ان کے گھر میں رہے. سبحان اللہ. وہ فرماتے کہ تقدیر کے تعلق سے، تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اس راز کو فاش نہیں کیا جاتا، راز کو راز میں رہنے دیا جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے، میں اگر کسی مخلوق کے راز کو کھولنے کی کوشش کروں تو میں جرمدار ہوں. اور خالق جل شانہ سبحان تعالیٰ کے راز کے تعلق کوئی شخص کھوج میں پڑ جائے، واللہ اس کا انجام بہت برا ہو، جیسا کہ قدریہ کو معتزلہ کا انجام ہوا. تو اہل سنت والجماعت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا راز سمجھتے ہوئے تقدیر کے مسائل کھوج بھی نہیں پڑتے. اور یہ سوال ہے، بلکہ قاعدہ سمجھ لیں آپ، کبھی بھی یہ اعتراض نہ کرنا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، یا کیوں ہوا یہ. یہ کیوں کا سوال تقدیر کے تعلق سے نہیں پوچھا جاتا، جیسے کہ کیفیت کا سوال اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں نہیں پوچھا جاتا. کیفیت، کیف اسماء و صفات کے باب میں جائز نہیں ہے، اور کیوں تقدیر کے معاملے میں ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ اعتراض ہے تقدیر پر. مخلوق کی حیثیت ہی کیا کوئی اعتراض کرے؟ بعض سلف نے یہ فرمایا کہ میں نے تقدیر کے معاملے میں دیکھا پھر دیکھا تو مجھے یہ نظر آیا کہ جو لوگ تقدیر پر ایمان مضبوطی سے لے کے آئے ہیں وہ بہت کم تقدیر کے تعلق سے بات کرتے ہیں اور ان کی مسائل کے کھوج میں پڑتے ہیں، اور جو لوگ تقدیر کے معاملے میں شکوک اور شبہات کا شکار ہیں وہ سب سے زیادہ تقدیر کی باریک بینی کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ بڑے خطرناک معاملہ ہے کہ بات شکوک اور شبہات سے شروع ہوتی ہے، پھر ذہن میں ایک خطرات اور سوچ کا مرحلہ اپنا لیتی ہے، پھر آہستہ سے بڑھتے بڑھتے وہ علم بن جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ زبان پر وہ علم آ جاتا ہے، اور جب زبان پہ آ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ پورے جسم پر اس کا اثر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایک عقیدہ بن کے رہ جاتا ہے۔ تو پھر جو اسے کہنا چاہیے تھا وہ نہیں کہتا، وہ جو نہیں کہنا چاہیے تھا وہ کہہ بیٹھتا ہے، وہ جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرتا، اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر بیٹھتا ہے۔ دیکھا ہے شکوک و شبہات کسی مسئلے میں بھی، خاص عقائد کے مسائل میں بات شکوک و شبہ سے شروع ہوتی ہے، اگر سدباب نہ کیا جائے، فوراً اس کا ازالہ نہ کیا جائے، وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایک سوچ بن جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ سوچ علم بن جاتی ہے، پھر علم یقین دل سے ہوتا ہے، اس کا اثر پھر پورے جسم پہ ہوتا ہے، زبان سے اور پورے جسم پہ اس کا اثر ہو جاتا ہے، پھر وہ عقیدہ بن جاتا ہے جس پر وہ شخص گرہ لگا دیتا ہے، اور پھر وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ عقیدہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن عقیدہ بن جاتا ہے اس کا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم کی پہلی روایت میں جب دو لوگ آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض ایسے لوگ آئے ہیں جو قرآن مجید تو پڑھتے ہیں اور اچھے کام بھی کرتے ہیں لیکن وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر ان لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہو تو ان کو یہ خبر دے دو میری طرف سے کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر قسم کھاتا ہے اللہ تعالی کی کہ اگر لوگوں کے پاس احد کے پہاڑ جتنا سونا ہو اور وہ اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کر دیں لیکن وہ تقدیر کے منکر ہو تو اللہ تعالی ان سے یہ نفقہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر یہ حدیث جو صحیح مسلم کی جو میں نے بتائی ہے سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی مل اسلام مل ایمان مل احسان کی حدیث پھر بیان فرمائی ہے۔ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں القدر نظام التوحید، تقدیر جو ہے وہ توحید کا نظام ہے، سسٹم ہے توحید کا، سبحان توحید سے گہرا تعلق ہے تقدیر کا۔ فمن وحد اللہ وکذب بالقدر فقد نقض تکذیبہ توحیدہ، سبحان اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کو ایک تو جان لیا، توحید اس کی ٹھیک ہے، لیکن اس نے تقدیر کو جھٹلایا ہے، تقدیر کا انکار کیا ہے، تو اس نے جس چیز پر وہ ایمان ہے جس کی تصدیق کی اسی کی تکذیب بھی کر بیٹھا، یعنی توحید کی تکذیب ہو گئی تقدیر کا انکار کی وجہ سے۔ توحید اس وقت قائم نہیں ہو سکتے جب تک کہ تقدیر پر بھی ایمان نہ ہو، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ کلمہ توحید کے ارکان ہیں، شروط ہیں، اور کلمہ توحید کے لوازمات بھی ہیں۔ جب تک یہ واجب فرض لوازمات جو کلمہ توحید کی تکمیل کرتے ہیں یہ نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے کلمہ توحید کا۔ انہیں لوازمات میں تھے ارکان ایمان بھی ہیں، آپ دیکھیں جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کم سی لونڈی سے یہ سوال کرتے ہیں اَیْنَ اللہ، جاننا تو یہ چاہتے تھے مومن ہے کہ نہیں. کیا جب ہم یہ اس کسی کے بارے میں جاننا چاہیں مومن ہے کہ مومن نہیں ہے, ہم یہ سوال کرتے اللہ تعالیٰ کہاں ہے, یا سیدھے سوال کرتے کہ کلمہ سناؤ. ہمارا علم یہاں تک ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا بیٹے ذرا کلمہ سنانا, ذرا کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, کلمہ کا معنی کیا ہے یہ پوچھا. این اللہ, اور این اللہ کا جواب کلمہ توحید کے لوازمات میں سے ہے. جواب غلط ہے تو کلمہ توحید بھی غلط ہے, جواب صحیح ہے تو کلمہ توحید بھی صحیح ہے. آج غور کر سکتے ہیں آپ کے کتنے مسلمان آج اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں جو اس سوال میں غلطی کر رہے ہیں. اکثر مسلمان آج اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے, غلط جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے توحید, ہم موحدین ہیں, توحید تمہاری بالکل مضبوط ہے. کیا مضبوط توحید ہے تم لوگوں کی, اتنا تک تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, کما یلقی الجلال سبحانہ و تعالی. اور اتنی ہٹ دھرنے کا انتہا دیکھیں. اشعری کہتے ہیں کہ وہ لڑکی گونگی تھی, اس لیے اس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کہا ہے, اس نے اشارہ اسمان کی طرف, کہ گونگی تھی بیچاری. اب گونگی کا اس کی حدیث میں دکھا دو نا. اس کو تو پکڑ لیں ذرا نا, وہ بات کی بات ہے سوچ ذرا, وہ یہاں پر آگے نہیں بیان کرتے نا کہاں پر گونگی کا لفظ ہے, بلکہ حدیث تو یہ ثابت ہے جو اس کے برعکس ہے. این اللہ, اس نے کہا فی السماء, اشارہ بھی کیا. اچھا فی السماء اگر کسی روایت میں نہیں آیا, من انا, میں کون ہوں, جواب کیا ملا, انت رسول, اس کا اشارہ کیسے کیا, اس کا بھی اشارہ کیا نا آپ, پھر آسمان پھر زمین کی طرف کیا اشارہ کیا تھا. واضح الفاظ ہیں کہ وہ بیچاری بحری نہیں تھی, تم لوگوں سے زیادہ سمجھدار عقل مند تھی, تم لوگوں سے زیادہ مومنہ تھی وہ, اس لیے اس نے فطرت کے مطابق جو ایمان تھا اس کے مطابق جواب دیا. جو آج بڑی پگڑی والوں کو سمجھ نہیں آ رہا, اس اپنی فطرت کی بنیاد پر, یا اپنی بڑی پگڑی والے اپنے آپ کو بڑے عالم سمجھتے ہیں, مفتی ہیں, محدث ہیں بڑے, شیخ الحدیث بنے بیٹھے ہیں, اور بعض لوگ تو شیخ الاسلام کے درجے سے بھی فائز ہو گئے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کہا ہے. اس بنیادی سوال میں غلطی کرتے, اس کے جواب نہیں آتا ان کو. تو کلمہ توحید کے لوازمات ہیں, اور یہ حدیث دلیل ہے صحیح مسلم کی اس روایت میں. این اللہ, اللہ تعالیٰ کہا ہے, اعتقاف ان مؤمن, اسے آزاد کر مؤمنہ ہے. کلمہ توحید لوازمات میں سے تقدیر پر ایمان بھی ہے, جیسے کہ توحید اسماء صفات. این اللہ, اس کے تعلق کس چیز سے, اسماء صفات سے ہے نا, عرش پہ مستوی اللہ تعالیٰ, تعالیٰ کی صفت ہے, صفت العلو عرش پہ مستوی ہونا. لیکن اس کا تعلق ایمان سے کیسے ہے, کلمہ توحید سے کیسے ہے, یہ جاننا کہ مومن ہے کہ کافر ہے کیسے ہے, کلمہ توحید سے گہرا تعلق ہے. اور یہ ہے ارکان ایمان, یہ مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے. اسی زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہوتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, القدر قدرت اللہ, تقدیر اللہ تعالی کی قدرت ہے. تقدیر کا اللہ تعالی قدرت سے گہرا تعلق ہے. جو اللہ تعالی کی قدرت پہ شک کرتا ہے وہ تقدیر پر بھی شک کرتا ہے. جو کہتا ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر نہیں ہے, وہ اللہ تعالی کی تقدیر کا بھی منکر ہے, چاہے وہ جانے یا نہ جانے. القدر قدرت اللہ, سبحان اللہ, ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ تو قادر, ہر چیز پر قادر ہے. جو یہ کہتے کہ بعض چیزوں پر قادر نہیں, یعنی بعض چیزوں کو اللہ تعالی نے بغیر تقدیر کے پیدا کیا, یہ اس کی تقدیر میں نہیں ہے, نہ اس کے علم میں ہے, نہ لکھنے کا حکم دیا ہے, نہ چاہا ہے اور نہ پیدا کیا ہے. اور دیکھیں امام اہل السنہ احمد محمد رحمۃ اللہ علیہ کس طرح سے جوڑتے ہیں تقدیر کو اور قدرت کو, اللہ تعالی کا قادر ہونا اور تقدیر کو, سبحان اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے انداز میں, ان کی ایک نظم ہے, بڑی پیاری نظم ہے, فرماتے ہیں, ما شئت کان وان لم اشاء وما شئت ان لم تشاء لم یکن. ایک پہلی ہے, ما شئت کان, جو تم نے چاہا وہ ہوا, وان لم اشاء, اگرچہ میں نہ چاہوں, وما شئت ان لم تشاء لم یکن, اور جو میں چاہتا ہوں اگر تو نہیں چاہتا کبھی ہو نہیں سکتا. خلقت العبادة على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن. پیدا کیا اپنے بندوں کو اپنے علم کی بنیاد پہ، دیکھیں علم اور خلق سر مراتب بیچ میں آ گئے. وہ پھر علم یجر فتح و المسن، اور علم تیرا وہ بچے پر بھی چلتا ہے اور بوڑھے پر بھی، سب علم کی بغیر ایسے نہیں آئے دنیا میں، تو اس کی بنیاد علم ہی تھی. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا اعنت وذا لم تعن، اس پر اے میرے رب تو نے احسان اور انعام کیا اور اس کو محروم کر دیا اپنی فضل و کرم سے، اس کی مدد کی اور اس کی مدد نہیں کی، مرضی ہے کہ نہیں مرضی. سبحان اللہ. فمنہم شقی ومنہم سعید ومنہم قبیح ومنہم حسن، ان میں سے بعض شقی ہیں، شقاوت اور زندگی ساری کی دنیا آخرت کی ناکامی، شقی ہے، اپنے رب سے دور ہے، نافرمان ہے. فمنہم، انہی میں سے، مخلوق میں سے، یعنی مجبور نہیں کہ وہ شقی پیدا ہوئے ہیں. سبحان اللہ. فمنہم شقی ومنہم سعید، اور ان میں کامیاب ہیں، سعادت والے لوگ بھی ہیں. ومنہم قبیح، ان میں قبیح بھی ہیں. ومنہم حسن، ان میں اچھے بھی ہیں. یہ تقدیر کے تعلق سے چند ابیات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. تقدیر کے تعلق سے لوگوں کی قسمیں رسول الجماعت کے علاوہ تین اور گروہ ہیں، تو میں چار پہ بات کروں گا. عام طور پہ تو دیکھا جائے تو تین ہیں، دو ایکسٹریم میں ہیں اور ایک وسط میں ہیں. ایکسٹریم میں تقدیر کا مکمل انکار کرنے والے، نمبر ایک. ان کی ضد میں تقدیر پر حد سے زیادہ بڑھنے والے، جبری، کہ انسان ہے ہی مجبور، اللہ نے جو لکھا ہے بس وہی کچھ ہو، انسان کی اپنی کوئی چاہت نہیں ہے، انسان مجبور ہے، جبری اور قدری، تقدیر کے منکر اور جبر کا عقیدہ رکھنے والے. یہ دو ایکسٹریمز ہیں، درمیان میں اصول و جماعت ہیں. ایک نے انکار میں غلو کیا اور ایک نے اثبات میں غلو کیا. اور میں نے ابھی یہ بیان کیا جو منکرین قدر ہیں، قدری نے جو قدریہ ہیں وہ پہلے دو براتب کا انکار کرتے ہیں، علم کا اور کتابت کا، اور جو معتزلہ ہیں وہ پہلے دو کا اقرار کرتے ہیں، اور جو باقی آخری دو ہیں مشیت کا اور خلق کا انکار کرتے ہیں. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ناظر القدریہ بالعلم، جو قدریوں کو علم سے مناظرہ کرو، یعنی ان کے اگر نصیحت کرنی ہے، ان سے بحث کرنی ہے، تو علم سے، علم کی بنیاد پہ بات کرو ان سے. فَإِن جَحَدُوهُ، اگر اس کا انکار کرتے ہیں، کفروا، وَإِن أَقَرُّوا بِهِ خُصِمُوا، دونوں معاملے مارے گئے. اگر انکار کرتے علم کا تو کفر ہے، اور اگر اقرار کرتے ہیں تو پھر وہ ہار جاتے ہیں، اور غالب وہ ہوتا ہے جو علم کی بنیاد پر ان سے بات کرتا ہے. اور دوسرا گروہ جو ہے جبریہ گروہ، وہ جبریہ جہمیہ ہیں، اور انہوں نے حد سے زیادہ بڑھ کر غلو سے کام لیا تقدیر کے باب میں، اور انہوں نے کہا کہ انسان کی کوئی چاہت، کوئی قدرت نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مجبور پیدا کیا ہے، انسان کی حیثیت ایسی ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک پتا ٹہنی سے ٹوٹ جاتا ہے، اور ہوا جہاں پر اسے لے جانا چاہے وہیں پر وہ گرتا ہے. اس پتے کی اپنی نہ کوئی مرضی ہوتی ہے، نہ کوئی مشیت ہوتی ہے، نہ کوئی چاہت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی فاعل حقیقی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، انسان کچھ بھی کرنے والا نہیں ہے. اور اہل سنت جماعت سے پہلے میں چلو اشاعرہ کی بات. اشاعرہ ایک نئے مصیبت لے کے ہے. جو اشاعرہ ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم معتزلہ اور جبری اور سنت کے بیچ میں ہم آ کے سب کو ملانے کی ایک نئے راستہ اختیار کرتے ہیں, سب غلط ہیں, ہمارا راستہ بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایک نئے عقیدے لے کے, جسے عقیدے عقیدۃ الکسب, یہ نئے لفظ ہے جو آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. اور یہ عقیدۃ الکسب ایسا عقیدہ جو اشاعرہ آج تک نہیں سمجھ سکے. عجب بات. اسے مجھے سمجھانے میں ذرا تھوڑا سا اگر وقت لگے تو بس سمجھ لینا, جس نے ایجاد کیا وہ نہ سمجھ سکا. اب بتائیے میں آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں, مثالوں سے سمجھاتا ہوں. وہ بیچارے خود مثالوں سے سمجھا سمجھا کر گزارا کرتے رہے, انہیں کی میں صلاح کے سامنے رکھتا ہوں. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج امت کی اکثریت اشاعرے وہ جانتے بھی نہیں ہے جو اب ہم اشاعری کہتے ہیں. سچ بات ہے معصوب لوگ تو ان عقائد سے بری ہیں, اپر فطرت پر قائم ہیں, لیکن ان لوگوں کی فطرت کو بھی بگاڑا ہے. عقیدۃ الکسب اصل میں جبری عقیدہ ہی ہے, یہ بتا دوں میں. کسب جبری ہے, کوئی فرق نہیں ہے, لیکن انہوں نے تھوڑا سا فرق واضح کیا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور کرتا ہے اور پورا کچھ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا, انسان کچھ کرنے والا نہیں. اس میں تھوڑی سی ہم ترمیم کرتے ہیں, ترمیم ذرا دیکھیں. وہ کہتے ہیں ایک مثال لے لیں آپ, اور مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے. ایک بجلی کا لیمپ, یہ ٹیوب لائٹ ہے, بجلی کا لیمپ. آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اس کو پھونک سے کبھی نہ بجھانا. کیا پھونک سے بھی یہ بجھتا ہے؟ اچھا, آپ کہتے ہیں پھونک سے کبھی اسے بجھانا نہیں. اگر بجھاؤ اسے بجھاؤ گے پھونک سے, پھونک مار کے وہ یہ بجھ گیا, پھر تمہیں سزا ہوگی. سنا ٹھیک ہے. پھر ایک وقت آیا کوئی اس کے قریب آیا اور پھونک مار دی بجلی کے لیمپ پہ, اس کا بٹن سوئچ آپ کے ہاتھ میں, آپ نے بند کر دیا اسے, وہ آف ہو گیا, لائٹ ختم ہو گئی. پھونک اس نے ماری اور لائٹ آپ نے آپ خود کیا. پھر آپ نے اسے سزا دی. سزا کس چیز کی دی؟ اس لیے کہ اس نے یہ عمل کیا یا نافرمانی کی؟ سمجھے ذرا اس مسئلے کو. اسے نافرمانی کی, عمل تو اسے نہیں کہ اس نے پھونک مار, جتنا پھونک مارو کہاں بجھتا ہے. وہ اصل عمل کس نے کیا, بجھایا کس نے؟ باپ نے بجھایا, اس نے بجھایا نہیں ہے. اس سزا کی چیز کی ملی؟ نافرمانی کی. یہ عقیدۃ الکسب ہے کہ انسان کو اگر سزا ملتی ہے تو نافرمانی کی ملتی ہے, اس کے عمل کی نہیں ملتی. زانے کو جب سزا ملتی ہے اس لیے کہ اس نے زنا کیا ہے, اس لیے کہ اس نے نافرمانی کی, وہ زنا کر بیٹھا. تو اصل زانی کون ہے؟ نہیں, سچ بات ہے. ان اللہ راجعون, دیکھیں یہاں پر وہ مارے گئے. اس لیے ان لوگوں نے اس عقیدے سے بھی توبہ کر لی. پھر جب پتا چلا نا, جس کی باریک بینی میں گئے, کہے تو بیٹھے وہ, جسے میں آگے بیان کروں گا, قاتل نے قتل تو کر لیا, نافرمانی کر بیٹھا. اصل قاتل کون ہے؟ شراب نے شراب پی لی, نافرمانی کر بیٹھا, سزا ملی. اصل شراب پینے والا کون ہے؟ یہ بڑی مصیبت آگے. پھر دوسری مثال بھی دیتے ہیں. مثال واضح ہے؟ واضح ہے. دوسری مثال دیتے ہیں کہ ایک پتھر ہے, بڑا پتھر ہے. یہ بڑا پتھر جو ہے اسے ایک شخص اٹھا سکتا ہے. یہ پتھر یہاں سے یہاں پر موو کرنا منع ہے. جو یہاں سے یہاں پر موو کرے گا اسے سزا ہے. ایک بڑا ہٹا کٹا انسان آتا ہے, اسے اٹھا تو اٹھا سکتا ہے. ایک دگلا پتھر اس کا دوست, وہ بھی ہاتھ لگا لیتا ہے, وہ بھی اٹھا لیتا ہے. تو جب پتا چلا سزا دینے والے کو اس نے غلطی کی ہے, سزا کس کو ملنی چاہیے؟ وہ اکیلا اٹھا سکتا ہے, اکیلا اٹھا لیا, اس کو سزا. اس لیے اس کو بھی سزا دی. اٹھایا کس نے ہے؟ اس بڑے نے خود اٹھایا ہے. چھوٹوں کو سزا کیوں دی؟ نافرمانی کی. کیا اٹھانے کی سزا اسے ملی؟ نہیں, وہ تو اٹھا نہیں سکتا. اسے کہہ دو اکیلا اٹھا کے دکھاؤ. تو حقیقتاً انسان عمل کوئی کر ہی نہیں سکتا. اصل کرنے والا کون ہے؟ یہ جبر ہے. جبر ہے کہ نہیں؟ تو فرق ہے اس میں. لیکن دیکھیں موڈیفیکیشن کیسے کی, نئے ماڈل کی. نئے ماڈل وہ بھی بناتے تھے, نئے ماڈل اہل بدعت بھی, دیکھیں کیسے بدعت بنائی ہے. میرے بھائی یہ عقائد جو ہیں واللہ پڑھائے جاتے ہیں، یہ عقائد مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، الازہر الشریف جس کو شریف کہا جاتا ہے وہاں پر یہ عقیدہ پڑھایا جاتا ہے. اور جوہرۃ التوحید ایک منظومہ ایک نظم لکھی ہے شرک اور بدعات سے بھری ہوئی، اس میں وہ لکھتا ہے والفعل فی التأثیر لیس الا للواحد القہار جل وعلا، والفعل فی التأثیر لیس الا للواحد القہار جل وعلا. فعل کی تأثیر حقیقتا کرنے والا اللہ تعالی ہی ہے، لیکن منسوب مخلوق کی طرف ہوتا ہے. سبحان اللہ، تاثیر کیا ہوتا ہے فعل کی؟ میں نے موبائل اٹھا کے رکھا، یہ اثر ہوا کہ نہ ہوا، موو ہوا کہ نہ ہوا؟ تو موو کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. میں ایک میڈیم ہوں صرف، اور میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسے ہلایا ہے. ان للہ وان الیہ راجعون. فخر الدین الرازی جس نے اصول وضع کیے ہیں اشعریت کے، وہ کہتا ہے بڑے اشکالات کس کے نظریے پر کہنے کے بعد وہ کہتا ہے وعند هذا التحقیق يظهر ان الكسب اسم بلا مسمى. تحقیق کرنے کے بعد میں نے صرف نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کسب جو ہے صرف نام حقیقت نہیں ہے، نام یہ کسب کا، حقیقت تو پھر مصیبت ہے نا. جوینی نے پہلے اقرار کیا اور آخر میں انکار کیا، اور جتنی بھی عقل دلائل اس کے ثبوت میں پیش کیے اور اب خود ہی اپنی ان عقل دلائل کا رد کیا مرنے سے پہلے جب توبہ کی. پھر بڑے تفصیل سے وہ بات کرتے ہیں، وقت نہیں، میں وقت کافی ہو گئے. بہرحال یہ قسم کا عقیدہ ہے اشاعرہ کا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قسم عمل کو کہتے ہیں، اب جب کوئی چیز کماتے ہیں کمائی کو کہتے ہیں. انسان جو اپنے اعمال کماتا ہے حقیقتا وہ اس کا وہ خود نہیں کرنے والا، وہ پھر سزا یا ثواب کیوں ملتا ہے؟ نماز پہ نماز کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے نماز پڑھی ہے، صرف اس لیے کہ اس نے فرما برداری کی ہے. بس حقیقت نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، بندے نماز نہیں پڑھی. فرما برداری اور نافرمانی کی سزا اور ثواب ملتا ہے بس. حقیقتا جو ہے وہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ. اس لیے اب یاد رکھیں، بعض صوفیوں کی کتابوں میں اب بڑے عجیب و غریب ایسے خوفناک باتیں آپ پڑھتے ہوں گے، سنتے رہے ہوں گے. ایک معروف قصہ بھی کافی بعض یعنی مشائخ بیان کرتے ہیں، تذکرۃ الرشید جلد نمبر دو میں، کہ آپ ہنس رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو جلال آبادی کا قصہ یاد ہے؟ جلال آبادی، ضامن جلال آبادی جو ہیں توحید میں غرق تھے، اور پھر وہ ان کی کچھ بدکار عورتیں بھی مریدنیاں تھیں. تو ایک عورت نہیں آئی اس کی اپنے پیر کے پاس، شرماتی تھی. اس نے کہا بھائی بلاؤ اسے، کوئی شرماتی ہے؟ مشکل سے وہ آئے، کہتے بھی شرماتی کیوں ہو تم؟ کرنے والا کون، کرانے والا کون، تو کیوں شرماتی ہو؟ وہ تو وہی ہے، کرنے والا کون، کرانے والا کون، وہ تو وہی ہے، تم کیوں شرما رہی ہو؟ یہ کہاں سے عقیدہ آیا جو فطرت کے عین منافر مخالف ہے؟ واللہ ان صوفی بزرگوں کی طرح سے آیا. اور یہ علم پر قائم میرے بھائی، یہ مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. یہ کوئی یعنی خواب دیکھا صبح اٹھ کے بات ہوئی، جیسے آج ہم یہ عقیدہ پڑھ رہے ہیں رسول جماعت کا، وہ البدع کا عقیدہ یوں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور لاکھوں لوگ سنتے ہیں. ایمان پر تقدیر کی حقیقت یہ چار لفظ میں یاد کر لیں، زیادہ نہیں ہے. تقدیر پر ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ مومن اچھی طرح جان لے کہ جو کچھ اسے پہنچا ہے وہ اسے بچ نہ سکتا تھا، خیر ہو یا شر. اور جس چیز سے بچا ہے وہ کبھی اس تک پہنچ نہیں سکتا تھا. یہ تقدیر کی حقیقت ہے. اس لیے آپ کو تقدیر پر مکمل ایمان ہونا چاہیے. جو رزق آپ کے پاس ہے یہ رب کی طرف سے، کم ہے یا زیادہ ہے، زیادہ ہے تو شکر کرو، کم ہے تو صبر کرو، حلال راستہ پڑھاتے رہو. وہ احکم الحاکمین ہے، اس نے تمہیں رزق کی تنگی اس لیے دی ہے، تمہارے حق میں یہی خیر ہے، اور اس کو رزق میں وسعت اس لیے دی ہے، اس کے لیے وہی خیر ہے. اور بعض لوگوں کو آزماتا ہے، زیادہ رزق دے کے آزماتے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کو تنگ کر دیتا ہے آزماتا ہے وہ بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ تقدیر پر ایمان کمزور ہے. کوئی تندرست ہے کوئی بیمار ہے، تندرست یہ سمجھ لے کہ یہ تندرستی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. اور بیمار بھی سمجھ لے یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا میں کبھی بیمار نہ ہو سکتا تھا. شفا، بیماری، خیر اور شر سب تقدیر میں ہے. جو مصیبت پہنچی ہے اس نے پہنچ کر ہی رہنا ہے، جو حربے کرنے ہیں کر لو، جو خیر پہنچنا ہے وہ پہنچ کے رہے گا چاہے جتنی بھی اس سے دوڑو. جو تقدیر میں ہے وہ ذرے برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی یقین کر لو کہ پانی کا آخری بوند جب تک حلق میں نہیں اترتا اس وقت تک موت نہیں آ سکتی. رزق کا آخری حصہ، آخری لقمہ جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے، جب تک وہ کھاؤ گے نہیں اس وقت تک موت نہیں آ سکتی. پھر پریشانی کی کوئی جگہ باقی رہتی ہے؟ آج بے روزگاری ہے، کافی لوگ پریشان ہیں. کیوں بھی پریشان ہو؟ بھوکے مر جاؤ گے یہ پریشانی ہے؟ نہیں. تو پھر تنگی ہے؟ ہاں تنگی تو ہے. اللہ تعالی کی مرضی سے ہے یا تمہاری مرضی سے ہے؟ کس کی مرضی سے ہے؟ اللہ تعالی کی مرضی سے ہے. تو پھر پریشان کیوں ہو؟ کیا تمہیں شک ہے اللہ تعالیٰ تم پر ظلم کرے گا؟ نہیں، شک بھی نہیں ہے. کیا اس کی تقدیر پر شک ہے کہ تمہیں جب دے گا تو بے حساب دے گا؟ اس پر بھی شک ہے. پھر مصیبت کیا ہے؟ خلل کہاں پہ ہے؟ پھر پریشان کیوں ہو؟ کیا تم نے جدوجہد نہیں کی؟ گھر میں بیٹھے رہے ہو، کیا سعی نہیں کی تم نے؟ سعی تو کی ہے. پھر پریشانی کی چیز کی ہے؟ عجب بات ہے بھائی. تقدیر پر ایمان کی کمزوری کا نتیجہ دیکھیں آپ. خودکشی کا عالم دیکھیں مسلمانوں میں عام ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ بعض لوگ اپنے بچے بیچنے کے تیار ہیں. کیوں بھی؟ بھوک اور پیاس ہے. بچے بیچتے بھوک اور پیاس میں. کہیں تقدیر پر ایمان. بعض چوری کرتے، ڈکیتی کرتے، قتل کرتے ہیں، یہ نافرمانیاں کیوں ہیں؟ تقدیر پر ایمان کی کمزوری ہے کہ نہیں؟ اگر تقدیر پر ایمان سے، یقین سے ہوتا تو پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سید عبداللہ بن عباس، غلام، 10 سال سے کم عمر، چھوٹی عمر سے، یا غلام ان علیمک کلمات، چند باتیں تمہیں سکھا رہا ہوں. یہ کون سی چند باتیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں؟ سبحان اللہ. احفظ اللہ یحفظ. اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے نا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. بچوں کو سمجھ ہے؟ ہاں سمجھ ہے تو سمجھا رہے ہیں نا. ہمارا تو 15 سال میں بچوں کو سمجھ نہیں آتی. 30 سال بچہ ہے اس صورت الاخلاص کو پوچھو سمجھ کا معنی کیا ہے؟ نہیں آتا. ہمیں سے کتنے کو آتا ہے سمجھ کا معنی کیا ہے؟ ارے بچی آنا ہے ابھی، کتنی کو آتا ہے سمجھ کا معنی؟ ابھی بچی، ہمیں نہیں آتا. آتا ہے ماشاء اللہ، ہمیں پتا ہے. آپ ہاتھ نہیں کھڑا کر دیں مطلب آپ لوگ، آپ سب کو آتا ہے ماشاء اللہ. لیکن دیکھیں سبحان اللہ، تقدیر کے مسائل 7 یا 8 سال کے بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے. آج ہم اگر کوئی مسئلہ بچوں کو سمجھاتے کہتے یار یہ مسائل نہ سمجھا کر امت میں، یہ خطرناک مسائل ہیں. خطرناک مسائل ہمارے لیے خطرناک ہیں، اس زمانے میں تو خطرناک نہیں تھے نا. یا غلام احفظ اللہ یحفظ، اللہ کے دین کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجد تجاہک، الگ دیں گے حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف پاؤ گے. جب بھی مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. سبحان اللہ، ہم مدد کس سے مانگتے ہیں؟ عجب بات ہے. کہنے والے نے کہہ دیا، میں نے جب بھی مدد مانگی میں نے یا غوث ہی کہا زندگی ساری، اور لقب کیا ہے؟ اعلی حضرت. زندگی ساری یا غوث ہی کہا، کبھی توفیق نہیں ہوئی یا اللہ میری مدد کر، کبھی توفیق نہیں ہوئی، کبھی ایک مرتبہ بھی زندگی میں نہیں. وہ کہتا ہے، میں نہیں کہتا، وہ کہتا ہے. پریشان کیوں ہو رہے ہو میری طرف دیکھ کے؟ وہ کہتا ہے کہ زندگی ساری جب بھی میں نے مدد طلب کی یا غوث ہی کہا، ایک مرتبہ کسی اور بزرگ کا نام لینا چاہا، میرے خیال میں اس کا یاد ہے، سوچ ہے کہ میں اس کا نام لوں گا، زبان سے یا غوث ہی نکلا، توفیق نہ ہوئی نا کبھی. جس کے ساتھ دل جڑ گیا اسی کا ذکر ہوگا نا زندگی ساری. اذا استعنت فاستعن باللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن عباس، حبر هذه الامه، اس امت کے عالم صحابی کو ہدایت کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، دین کی بنیاد سکھا رہے ہیں. آگے فرماتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وعلم، آگے حدیث کی، وعلم ان الامه، یہ جان لو کہ ساری کی ساری امت، لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء كتب الله لك. اگر ساری کی ساری امت جمع ہو جائے اور تمہیں نفع پہنچانا چاہیں، اتنی نفع پہنچا سکے گی جتنے اللہ تعالی نے تمہارے لیے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتے تمہیں. ساری امت پوری دنیا مل جائے تمہیں کچھ دینے کے لیے، ملے گا وہ جو تمہاری تقدیر میں لکھے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے وہ. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء، اگر ساری کی ساری دنیا پوری کائنات پوری امت مل جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، لم يضروك الا بشيء كتبه الله عليك، نقصان نہیں پہنچا سکے الا کہ وہ نقصان جو اللہ تعالی نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھائے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. یعنی کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ صوفیوں کے ہاں ہوتی ہے تبدیلی. تذکرۃ رشید میں کس نے یہ کہا کہ رشید احمد گنگوئی صاحب جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ کسی نے یہ کفر کا فتوہ لگایا کسی نے، کیونکہ وہ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے کہ نہیں، اس پر بھی انہوں نے کلام کیا. تقدیر پر ایمان کی جب کمزوری ہوتی ہے تو ایسے مسائل بھی آتے ہیں. تو کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا خاموش ہوا، سر جھکایا. یہ جب سر جھکاتے نا، یہ میں کشف کی حالت آ رہی ہے، اب کشف میں دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں میں گنگوہی صاحب کا قلم عرش سے پرے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، قلم گنگوہی صاحب کا عرش سے پرے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ، یہ لوہے محفوظ ہے؟ یہ بزرگوں سے محفوظ ہیں تو کس چیز سے محفوظ ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رفعت الاقلام وجفت الصحف، اب کوئی تبدیل کچھ نہیں کر سکتا. ان کے بزرگ جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں، تقدیر کو بھی تبدیل کرتے ہیں. ان للہ وان الیہ راجعون. وقت ختم ہو گیا. تقدیر کی قسمیں، کیا دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ بدنظر تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ انسان مجبور ہے یا خود مختار ہے؟ ان سوالوں کے جواب آپ تقدیر کے تعلق سے جو دروس ہیں وہاں پہ آپ تھوڑا خود بھی محنت کر لیا کریں. میں سب کچھ آ کے یہاں پہ بیان کروں تو ذرا سن لیا کریں. آپ ویب سائٹ پہ جائیں اور حسن جماعت کا عقیدہ قرآن سنت کی روشنی میں کلک کریں، لسٹ سامنے آ جائے گی. تقدیر پر ایمان پہ کلک کریں گے تو ایمان کے تقدیر کے تعلق سے جتنی مسائل، اس سے زیادہ مسائل ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں، یہ مختصر ہے. وہاں پر 10 درس ہیں، ایک درس میں نے نچوڑ بیان کیا ہے، تفصیل آپ وہاں سے سن لیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. ایک آخری معاملہ بچ گیا تھا جو میں نے آخری میں بیان کروں گا، تھوڑا سا میں نے اس کو میں نے ٹچ کیا تھا. کیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ یہ سوال، پہلی بات یہ کہ یہ سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے. جو یہ سوال کرتے اسے شرم آنی چاہیے، نہیں آنی چاہیے. کیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا میں پوچھوں آپ انسان ہیں؟ یہ سوال کرنے کا ہے. بعض سوال نہیں کیا جاتے, لیکن بعض لوگ صرف ایک ہی چیز جانتے ہیں کہ عقل جو ہے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے, اور اگر عقل سکون میں نہیں رہے گی تو پھر ایسی بے سکونی سی چھا جاتی ہے جب تک اس عقل کو اس کی مرضی کے مطابق سیٹسفائی نہ کیا جائے تو مزہ نہیں آتا. اصل میں یہ جو سوال ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یا نہیں ہے, دیکھ ہر چیز کی تاریخ ہوتی ہے نا, کہاں سے شروع ہوا. عجب بات یہ ہے کہ آپ ہندو کو دیکھ لیں, آپ کرسچن کو دیکھیں, نصرانی کو دیکھ لیں, کہ وہ شک کرتے ہیں کہ ان کا یہ بت جو ہے رام جو ہے یہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے. کبھی آپ نے ہندو کو سنا کہ وہ کہتا ہوں رام دو چیزوں پر قادر نہیں ہے؟ یا کوئی نصرانی کرسچن کہتا ہو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک چیز پر قادر نہیں بلکہ ہر چیز پر قادر ہے, کبھی سنا؟ کیوں نہیں کہتے وہ؟ کیونکہ ان کو اپنے معبود کی قدرت پر شک نہیں ہے. عجب بات ہے, باطل عقائد ہیں, کفر عقائد ہیں, کفر پہ کفر کرنے والے لوگ ہیں, لیکن اپنے معبود کے تعلق سے جو ان کو یقین ہے اس میں کوئی ذرہ برابر شک بھی نہیں ہے. پھر ایک سوال سے پیدا ہوتا ہے, عقل کہتی ہے, یہ گونگی بہری مسکین عقل کہتی ہے, ضعیف کمزور محتاج حقیر فقیر عقل کہتی ہے, اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے جیسا ایک اور رب پیدا کر سکتا ہے, بنا سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسی چیز پیدا کر سکتا ہے جسے فنا نہیں کر سکتا؟ ایسے سوال, یہ سوال کب آتے ہیں؟ یہ وسوسے کی شکل میں شروع میں آتے ہیں, اور وسوسہ شیطان سے آتا ہے, الشیطان الرجیم, جو الوسواس الخناس, جو دل وسوسہ کرتے ہیں وسوسے وہاں سے وساوس آتے ہیں. جب تک دل میں ہے تو وسوسہ ہے. میں نے کہا شکوک و شبہات کہاں تک لے جاتے ہیں, یہ وہی شکوک و شبہات ہیں کہ نہیں جو کہاں تک لے کے آئے ہیں؟ زبان پہ کب بات آئی؟ خواب دیکھ اٹھے کے بات کرنا شروع کر دی, وسوسہ آیا, شکوک و شبہات پیدا ہوئے, پھر آہستہ آہستہ وہ ایک سوچ بن گئے, بار بار سوال ذہن میں گھومنا بار بار سوچ بن گئی, پھر آہستہ آہستہ وہ علم بن گیا. جب تولا نا عقل پہ تو نہیں, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر تو قادر نہیں ہے نا, یہ تو نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ. قادر نہیں یعنی عاجز ہے, قادر کی ضد میں عاجز ہے, یا تو قادر ہے یا عاجز ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جب قادر ہے تو وہ عاجز نہیں ہے, کیونکہ مخلوق قادر بھی ہے عاجز بھی ہے, خالق قادر ہے عاجز نہیں ہے, یہ فرق ہے. تو علم بن گیا کہ اللہ تعالیٰ جب منطق کو سامنے رکھا, اللہ تعالیٰ سب کچھ پیدا کر سکتا ہے, جی حج فنا کر سکتا ہے, جی ہاں, کیا وہ چیز پیدا کر سکتا جو فنا نہیں کر سکتا؟ یہاں پر تو منطق کیا جواب دے گا, مصیبت پڑ گئی. تو منطق کہتا ہے نہیں, اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. بعض ایسی چیزیں جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے, زبان کب بولی؟ شیطان رجیم کا وسوسہ, پھر آہستہ آہستہ وہ وسوسہ بن گیا سوچ, شکوک و شبہات پھر بن گئی سوچ, پھر وہ علم بن گئی, پھر وہ علم عقیدہ بن گیا دل میں, پھر زبان نے بھی بولا, پھر جسم سے بھی عمل ہوا اس پر. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان بعض اوقات ایک سوال آتا ہے, تمہیں کس نے پیدا کیا؟ والدین کی طرف سے پیدا ہوئے دنیا, والدین کو کس نے پیدا کیا, ان کو کس نے پیدا کیا, پھر آگے بڑھتے ہوئے انسان کی طرف اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہ مرحلہ پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا کرو. یہ خطرناک مرحلہ ہے, رک جاؤ یہاں پہ. اور یہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے. کاش رک جاتے اور کہتے اب یہ شیطانی بہکاو ہے, شیطان کا وسوسہ ہے, اب زبان عقل میں تو بات گھوم رہی ہے, کہیں یہ نہ کہہ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز پر قادر نہیں ہے. اور پھر اگر ہم تھوڑا غور سے دیکھیں, اللہ تعالیٰ انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ چیز پر قادر نہیں ہے. یہ جواب ہے. رب الجلال سبحانہ وتعالی الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ذو الجلال والإكرام, کیا انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ میرے بھائی اللہ سے ڈرنا چاہیے. میں نے پہلے درس کے آغاز میں تقدیر کے معاملے کو جاننے سے پہلے چند بنیادی مسائل کو جان لیں. کیا مسائل تھے؟ سب سے پہلا مسئلہ کیا تھا یاد ہے؟ الیس اللہ بحکم الحاکمین, جہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے وہاں وہ احکم الحاکمین بھی ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شکل اختیار کر لے تو حکمت کے منافی ہے, اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتا جو حکمت کے منافی ہو. وہ قادر ضرور ہے لیکن وہ احکم الحاکمین بھی ہے. وہ عبد رسول بھیجتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے, خود انسان کی شکل اختیار کر کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے زمین پر نازل نہیں ہوتا, کیونکہ حکمت کے منافی ہے, قدرت کے منافی نہیں ہے یہ. لیکن لوگوں کی عقل ماری گئی ہے نا, کہاں سمجھتے ہیں. جب احکم الحاکمین زمین پر اترے گا انسان کی شکل میں تو حکیم رہے گا, حکمت والا رہے گا. سبحان اللہ, چھوٹی سی مثال دیکھ لیں آپ. میں اپنی مثال دیتا ہوں, کسی کا نام نہیں لیتا پھر ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں. کیا میں اس توب کو اتار کے صرف بنیان اور اس پجامے میں درس دے سکتا ہوں؟ قادر ہوں کہ نہیں؟ کیا جواب ہے؟ قادر ہوں کہ نہیں؟ قادر ہوں, کرتا کیوں نہیں ہوں؟ استاد مرتبہ نہیں رہتا نا, پھر پکڑ کے کہاں لے کے جاؤ گے مجھے؟ باقی آج کیا ہو گیا استاد صاحب, پکڑو اس کو لے کے جاؤ, اس کو علاج کی ضرورت ہے. سچ بات ہے, جب احکم الحاکم زمین پر اترے گا انسان کے شکل میں وہ رب باقی رہے گا, تو قدرت سے تعلق نہیں ہے اس کا, حکمت سے تعلق ہے. وہ احکم الحاکمین ہے لیکن ہر چیز پر قادر ضرور ہے. وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ لمبا انسان پیدا کر سکتا ہے, چھوٹا انسان بھی پیدا کر سکتا ہے, بیک وقت لمبا چھوٹا پیدا نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے, آپ بھی کہتے ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ, جس اس کائنات کو تھری ڈائمینشن میں پیدا کیا وہ ٹو میں پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بغیر کے پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر مصیبت کیا ہے؟ بعد ایمان اور یقین کی ہے بس. سبحان اللہ, اس لیے عقل کو اپنی حدود میں رہنے دیں. جو ہوں اس عقل پہ زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے نا, یہ عقل ناکارہ ہو جاتی ہے. اس بیچاری آگ کی طرح جس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ دوپہر کے ایک بجے ایک منٹ کے لیے سورج کی طرف گھور گھور کے دیکھے, آگ بیچاری بیمار ہو جاتی ہے, ناکارہ ہو جاتی ہے, اور ان کے عقلیں نکارہ نہیں ہوتے، عجب بات یہ ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.